اور بہت ساری کے دانے وغیرہ گندم کے یہ ان غربا کو اور فقراء مساکین کو مل جاتے تھے. جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو یہ زراعت کھیتی باڑی باغات بیٹوں کے قبضے میں آ گئے. تو بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ہمارا باپ تو بہت مال لٹایا کرتا تھا اور آج کل کی زبان میں کہ ہمارے باپ کا تو دماغ خراب ہو گیا. تو انہوں نے بھی غالباً یہ سمجھا اور کہا کہ میاں ان فقیروں سے مسکینوں سے بچو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنا مال صحیح اپنے گھر پہ لے جاؤ تو بس صبح منہ اندھیرے نکلو تاکہ صبح ہی صبح باغ میں سے ہم پھل نکال لیں اور جو کچھ لینا ہے لے لیں اور کوئی فقیر مسکین ہمارے پیچھے نہ لگے. بہرحال نیت کا فطور تھا. اللہ رب العزت نے رات و رات یہ کیا کہ یہ باغ تباہ ہو گیا, جل کر خاک ہو گیا. صبح کے وقت جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں, تو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے ہم غلط آ گئے ہوں, یہ ہمارا باغ نہ ہو. دوسرے نے کہا کہ نہیں, جگہ تو وہی لگتی ہے. تو اس طریقے سے آپس میں گفتگو کرتے رہے. ایک بھائی جو ان کا درمیانہ تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں ان چیزوں سے روکا نہیں تھا؟ لیکن روکنے کے باوجود وہ بھی ان کے ساتھ لگ گیا. تو جو بات اس میں عبرت کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, روکتا بھی ہے لوگوں کو, لیکن پھر جب دیکھتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو خود بھی کر لیتا ہے وہی کام. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب ان پر عذاب آتا ہے تو محفوظ یہ بھی نہیں رہتا. اس لیے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی دیکھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو ان سے نکل جائے, اس کے بیچ میں سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ان پر عذاب آئے تو پھر اس پر بھی آ جائے. البتہ اتنی بات ہے کہ جب آپس میں گفتگو کرتے رہے تو انہیں احساس ہوا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی, تو کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. پہلے تو ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے رہے. دنیا کا قاعدہ یہی ہے, جب مصیبت آ جاتی ہے کہتی ہے تم نے تیری وجہ سے ہی آئی, وہ کہتے تیری وجہ سے آئی ہے, وہ کہتا میں نے تو روکا تھا, اس نے کہا میں نے بھی تجھے منع کیا تھا. تو اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. لیکن ان بھائیوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ واقعی بل نحن محرومون, ہم تو محروم ہو گئے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ قال سبحان ربنا انا کنا ظالمین, ہمارے رب جو ہے وہ پاک ہے اور بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور پھر آخر کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, ہم ہی ظالم ہیں, یعنی ہم ایک نہیں بلکہ سب کے سب ظالم ہیں, ہم نے غلط فیصلہ کیا. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. پھر انہوں نے یہ کیا کہ توبہ کیا اور کہنے لگے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. تو ایک تو توبہ کر لی, اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پھر اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا, اور اس باغ میں کھجوروں کے جو انگوروں کے جو خوشے لگتے تھے وہ اتنا بڑا خوشہ ہوتا تھا کہ ایک خوشہ ایک خچر پہ آیا کرتا تھا. تو اللہ نے اس میں برکت بھی انہیں عطا فرمائی اور باغ بھی اس سے بہتر عطا فرما دیا. غالباً ملک یمن کا یہ قصہ ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کذالک العذاب, جب ہم کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو یہی کرتے ہیں, کھیتی باڑی تباہ کر دیتے ہیں, باغات تباہ کر دیتے ہیں, ان کے پھلوں کو ضائع کر دیتے ہیں, یعنی اس طرح سے بھی ہم عذاب دیتے ہیں. لیکن یہ تو بہت معمولی سی ایک جھلک ہے. والا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے, وہ تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگ جان لیں اس بات. اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جب ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن پر کوئی مصیبت آئی ہو تو ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے. چنانچہ آگے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, متقیوں کے لیے اللہ کے پاس باغات ہیں نعمتوں والے, ایسے باغات ہوں گے جن میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر ذکر فرمایا. پچھلی سورت میں ایک اور اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ دیکھو زمین میں ہم نے پانی رکھا ہے تمہارے فائدے کے لیے, اور تم جہاں سے چاہتے ہو کھودتے ہو, پانی نکال لیتے ہو, پی لیتے ہو, کہیں بورنگ کرتے ہو, کہیں کنواں کھودتے ہو, کہیں ہم نے زمین کے اوپر پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں, اور کہیں تمہارے لیے پانی کو برف کی شکل میں منجمد کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا ہے. اگر یہ برف نہ ہوتی, کیونکہ ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں بارہ مہینے جو ہے برف رہتی ہے اور پگھل پگھل کر خاموشی پتہ بھی چلے بغیر وہ برف پگھلتی رہتی ہے اور زمین کی رگوں میں پہنچتی ہے, اور چونکہ وہ علاقے بلندی پر ہیں اور وہاں سے وہ نشیب کی طرف آ جاتی ہے, تو اس طرح زمین کے اندر جو رگیں ہیں پانی کی جاری ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے پانی رکھا ہے, یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ اگر کہیں پانی نہ ہو تو بورنگ کر کے زمین کھود کر پانی نکال کر اپنی ضرورت پوری کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ذرا سوچو تو صحیح, قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی رحمنا, اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرے تو کون رحم کر سکتا ہے, فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, اور آخر آدمی فرمایا کہ قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, اگر یہ پانی جو تم نکالتے ہو زمین کھود کر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زیر زمین لے جائے یعنی بالکل نیچے چلا جائے تو کیا تمہارے اندر قدرت ہے کہ تم نکال سکو. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب یہاں پر کوئی شخص پہنچے تو اسے کہنا چاہیے اللہ رب العالمین, یعنی یہ طاقت ہم میں تو نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین میں پانی دوبارہ ہمارے لیے نکال دے. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں, اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے, ورنہ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو پڑھتے ہیں اس میں اتنی نعمتیں ہیں, اتنی جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارا قبلہ درست کیا گیا ہے کہ اگر ہم سوچ و بچار کریں تو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے نام کے ذریعے سے حلال کر دی ہمارے لیے. اور یہی وہ فرق ہے جو کافر اور مومنوں کے درمیان ہے کہ نعمتیں کافر بھی استعمال کرتے ہیں, نعمتیں مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن نعمت جو مسلمان استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر استعمال کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ, اور ایک کافر ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا, وہ تو کہتا ہے کہ میرے طاقت بازو کا نتیجہ ہے لہذا میں کسی کا شکر گزار کیوں ہوں. لیکن ایک مسلمان اور کافر میں یہی فرق, اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو رات دن یاد رکھیں اور اس کو نہ بھولیں, فراموش نہ کریں. اسی طریقے سے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور اس کا واقعہ تو آپ بارے میں پارے میں تفصیل سے سن چکے ہیں, جس میں ان کے بیٹے کی ہلاکت کا ذکر آپ نے سنا تھا اور ان کی قوم کا جن کو اللہ نے پانی کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ قادر ہیں, وہ جون سا چاہیں جب چاہیں عذاب بھیج سکتے ہیں اور آنے واحد میں لوگوں کے لیے وہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, خاص طور پر جب اس قسم کے معاملے آ جائیں کہ بارشیں ہوں, عذاب ہوں, ہلاکتیں ہو رہی ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس سے ہمیں یہ خبر نہ ملتی ہو کہ آج 40 مر گئے, آج 50 مر گئے, آج 100 مر گئے, آج 200 مر گئے, اور پوری دنیا کا اگر حساب لگائیں تو نہ جانے دن میں کتنے مرتے ہیں. یہ تو صرف پاکستان کی خبریں ہوتی ہیں جو ہم روزانہ سنتے ہیں اور روزانہ انا للہ پڑھتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے اخبار کی خبر یہ ہوتی ہے کہ 54 ہلاک, 50 ہلاک, 60 ہلاک, 80 ہلاک, روزانہ یہ خبریں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو تصویریں آتی ہیں جو لوگ ہلاک شدگان ہوتے ہیں جس طریقے سے, تو بس الیاذ باللہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے اور ابتلا سے محفوظ رکھے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی, دین کی طرف بلایا, لیکن انہوں نے مان کر نہیں دی. حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ قوم اتنا مارتی تھی, کمبل پہ لپیٹ کر اور پھینک کر چلی جاتی تھی کہ ویرانے میں, یہ سمجھ کر کے مر گئے. لیکن پھر دوسرے دن وہ جب آتے تھے تبلیغ کے لیے پھر اسی طریقے سے, تو روزانہ یہی حال ہوتا تھا. یعنی نبی کے ساتھ یہ معاملہ قوم نے کیا. اللہ تعالیٰ کا ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو نبیوں پر آئیں. آج بعض لوگوں میں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو پتہ نہیں کیسا آدمی جو اس پر رات دن مصیبت آتی رہتی ہے. یاد رکھیے جو نبی کے جتنے قریب ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سختیاں مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں, ثم الامثل فالامثل, پھر ان سے جو قریب تر ہو. تو یقین یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے مصیبتیں. تو انبیاء علیہ السلام پر تو جو مصیبتیں آئی ہیں آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لہو لہان ہو جاتے تھے, پتھراؤ کرتے تھے ظالم, اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں آپ کے پیروں کو دھوتی تھیں, زخم صاف کرتی تھیں, اور کہتی تھی کہ ابا جان آپ لوگوں کو قرآن کیوں سنا دیتے ہیں جو آپ سننا نہیں چاہتے. آپ فرماتے تھے میں انہی کو تو سنانا چاہتا ہوں جو نہیں سننا چاہتا. اس لیے ایک تو یہ کہ ہم فریضہ دین اور فریضہ تبلیغ سے تو دوست نہ سمجھیں آپ کو, بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کریں طریقے سے, صحیح طریقے دین کو پہنچانے کی, اور جو ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے وہ پوری کریں. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں جب ملیں گی تو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ ساری تکلیفیں تو بھول جائے گا آدمی, لیکن پھر صرف نعمتیں یاد رہیں گی. ایک روایت میں غالباً آتا ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالی جو فرشتوں سے کہیں گے کہ جنت میں ابھی داخل نہیں کرنا, لیکن ایسی جگہ سے گزار دو جہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, تو جب یہ ہوائیں محسوس کرے گا جنت کی تو اللہ تعالیٰ پھر جب اس سے پوچھیں گے کوئی تمہیں کیا تکلیف دنیا میں, اور یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں انتہائی تکلیف میں رہا, نہ کھانے کو تھا, نہ پینے کو تھا, نہ پہننے کو تھا, نہ اوڑھنے کو تھا, لیکن جب یہ جنت کی ہوائیں وہاں چلتی ہوئی محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو کہے یا اللہ میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی نہیں, ساری بھول جائے گا, ابھی جنت میں گیا نہیں. لیکن جب یہ محسوس کرے گا ان نعمتوں کو تو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول بھال جائے گی. وہ شخص جو دنیا میں نعمتوں میں رہا رات دن آگے پیچھے غلام بندے آگے پیچھے ہوتے تھے, کوئی جوتے سیدھے کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی ہٹو بچو لوگوں کو ہٹا رہا ہے کہ چلو بھائی صاحب آ رہے ہیں ذرا ہٹ جاؤ آگے. تو لوگ تکلیف نہیں دیتے تھے انہیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذرا جہنم کے قریب سے گزار دو, وہاں کی جب گرم گرم ہوا اس کو لگے گی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہاں میرے بندے بتا دنیا میں ہم نے تجھے نعمتیں دی تھی, تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں, میں تو کبھی نعمتوں میں رہا ہی نہیں, مجھے تو حاصل ہی نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ جہنم کی خالی ایک ہوا ساری نعمتوں کو دنیا کی بھلا دیں گی, اور جنت کی ذرا سی ہوا ساری مصیبتوں کو دھو ڈالے گی. ہم تو اس کا تجربہ یہاں دنیا میں اس طرح سے کرتے ہیں, بعض اوقات لوگ حج پہ جاتے ہیں بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں بےچارے, کفیلوں کی طرف سے تکلیفیں ہو رہی ہیں, حکومت پاکستان کے ذمہ داروں کی طرف سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, بوڑھے لوگ ہیں سامان گم ہو گیا, خود بےچارے گم ہو جاتے ہیں, رلتے پھرتے ہیں تو ادھر کوئی ان کو دیکھنے پالنے والا نہیں ہوتا. وہاں میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ بس جی پاکستان جائیں گے, اخباروں میں دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, اور بڑے بڑے وہاں پر نعرے لگاتے ہیں, لیکن جب یہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے گھر آ کے جب راحتیں نعمتیں مل جاتی ہیں وہاں کی تکلیفوں کو بھول بھال جاتے ہیں, نہ پھر کوئی اخبار میں دیتا نہ کوئی شکایت کرتا, اگلے سال پھر وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, آخرت کا معاملہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا فرمائیں گے دنیا کی ساری مصیبتیں انسان بھلا دے گا. اسی طرح اگلی سورت سورہ جن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے, اور یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں ایک قریشی عورت تھی. تین آدمی ایسے تھے جن کو آپ سے ہم سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ قوم کے شریف لوگ یہ ہیں. ان کے پاس جب تشریف لے گئے دین کی دعوت دی تو ان بدبختوں نے بجائے اس کی دعوت آپ کی دعوت قبول کرنے کو آپ کے پیچھے بچے لگا دیے جنہوں جو تالیاں بجاتے تھے پتھراؤ کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ وہاں سے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک باغ تھا دو بھائیوں کا اور آپ اس میں داخل ہو گئے اور ان لوگوں نے غالباً ان بچوں سے آپ کا پیچھا چھڑایا. آپ وہاں پر ایک سائے کی جگہ پر بیٹھ گئے اور پھر وہاں پر آپ نے عجیب انداز میں اللہ سے دعا بھی کی اور وہ مشہور دعا ہے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی یہ وقلت حیلتی واہوانی للناس جو دعا آتی ہے کہ میں اللہ اپنی کمزوری کا شکوہ صرف آپ ہی سے کرتا ہوں اور میرے پاس حلت قیلوں جو ہیلوں کی قلت ہے اس کا بھی میں آپ ہی سے ذکر کرتا ہوں اور لوگوں میں کم یعنی لوگ مجھے کم تر جانتے ہیں یہ بھی آپ ہی سے اس کا شکوہ کرتا ہوں. اور اسی میں آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تو مجھے غیروں کے حوالے کر دیتا ہے یعنی ایسے لوگوں کے کہ جو قدر نہیں جانتے اور اس میں بہت سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ ساری چیزیں وہ دونوں بھائی دیکھ رہے تھے. بہرحال اس نے اپنے ان دونوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ ایک انگور کا خوشہ لے جاؤ تھال میں رکھ کر اور اس مسافر کو پیش کرو. تو بہرحال وہ غلام ان کا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انگور کا خوشہ بھی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ نے جب اٹھایا تو وہ جو غلام تھا وہ ایک دم چونک گیا. اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ یہاں کے نہیں ہیں. اس نے کہا کیوں تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی یہ تو یہاں پر کوئی نہیں پڑھتا. کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہا کہ میں تو نینوا کا ہوں. اچھا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کے ملک کے. تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا خبر یونس کون؟ کہا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کا نبی ہوں اس لیے مجھ سے زیادہ انہیں کون جانتا ہے. تو آپ کے یہ قدموں میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ نبی ہے. تو وہ دور سے دونوں بھائی تماشا دیکھ رہے تھے. کہا کہ لو بھائی غلام تو ہاتھ سے گیا. بہرحال جب یہ واپس آیا تو کہا کہ میاں تو یہ کیا کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میاں اس وقت اس بستی میں اس زمین پر اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی انسان نہیں اس لیے کہ یہ نبی برحق ہیں اور ہمارے نبی جو تھے حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا تھا اسی اللہ نے انہیں بھی نبی بنا کر بھیجا. تو بہرحال یہ واقعہ بھی اس وقت پیش آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپسی پر جب ایک مقام پر پہنچے صبح کا وقت غالباً فجر کا وقت تھا آپ نے وہاں فجر کی نماز ادا کی تو جنات کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنی تو وہ اتر گئے اور انہوں نے پھر قرآن مجید سنا. اس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے آنے اور جانے کی کوئی خبر نہیں تھی. اللہ تعالی نے بعد میں وحی فرمائی اور وحی کے ذریعے بتائی کہ ایک گروہ جنات کا آپ کا قرآن مجید سن کر گیا ہے اور اپنے گروہ میں جا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے یہ ہدی الرشد جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ولن نشرک بربنا احدا اور ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. تو بہرحال وہ مسلمان ہو گئے غالباً. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ خود تبلیغ کے لیے جنات کے قبیلوں میں گئے. بعض صحابہ اکرام کو بھی آپ لے گئے لیکن آپ ان کو اندر نہیں لے گئے بلکہ ایک خاص مقام پر ان کو ٹھہرایا کہ تم یہاں ٹھہرو اور آپ نے ان کے ارد گرد محاصرہ کر دیا اور کہہ دیا کہ تم کیسی بھی آوازیں سنو یہاں سے مت نکلنا. چنانچہ آپ کئی مرتبہ غالباً 6 مرتبہ کم از کم جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک جن کو دیکھا حرم شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے جسم پر ایک جبہ تھا جو بہت ہی قیمتی بھی معلوم ہو رہا تھا اور اس پر بڑے انوارات تھے. تو جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تھے اس نے پوچھا کہ تمہارے جسم پر یہ جو جبہ ہے بظاہر اس سے بہت ہی انوارات چمکتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں, بہت ہی نورانی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ 700 سال پرانا ہے, میں نے اسی جبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے. تو بہرحال جنات کو اللہ نے بڑی بڑی عمریں عطا فرمائی ہیں, 2000 5000 سال کے بھی ہوتے ہیں. آج بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی جن موجود ہو, تو اللہ نے ان کو لمبی عمریں بھی دی ہیں. تو بہرحال ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے گئے اور بعض صحابہ کرام نے ان کی آوازیں بھی سنی, اور بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم نے ایک چیخ سنی تھی. تو اس طرح کے تو بہرحال کچھ اس واقعے کا یہاں پر ذکر بھی فرمایا. اسی میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. بعض لوگ جو مسجد میں آ کے بھی غیر اللہ سے سوال کرتے ہیں تو یہ سوال کرنا جائز نہیں. مسجد میں نہ دینا جائز نہ لینا جائز, خاص طور پر ذات اپنی ذات کے لیے. ہاں اگر قوم کے لیے ہو جیسے مدارس مسجدیں, یا اب جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے کوئی اگر معتبر آدمی, تو اس صورت میں گنجائش ہے. یعنی جب قوم کے لیے چندہ کیا جا رہا ہو, جیسا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت موقعوں پر مسجد میں اس قسم کا عطیات جمع بھی فرمائے, جنگوں کے موقع پر آپ تشریف لے جاتے تھے, غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں نے ڈھیر کے ڈھیر لا کر آپ سے خدمت میں ڈال دیے, تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی ذات کے لیے مانگنا تو جائز نہیں, اور اس سے بھی استثنا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی جائز. لیکن عام لوگوں کے لیے جیسے آج ہمارے یہاں مسجدوں میں ہر نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ, تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں. البتہ اگر ہم سمجھیں کہ واقعتاً ضرورت مند ہیں, کچھ تحقیق کر لیں دینا چاہیں, تو مسجد کے باہر جا کے ان کی مدد کریں, لیکن مسجد میں نہ لیں نہ دیں. اور ان کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی مسجد میں یہ اللہ کا گھر ہے, تم یہاں آ کے بھی غیروں سے مانگ رہے ہو, اللہ سے مانگو. بعض روایت میں آتا کہ اللہ پر توکل کرو, بلکہ کل کی تلاوت میں یہ بات آئی فاتخذہ وکیلا سورہ مزمل میں, کہ اللہ کو وکیل اپنا بناؤ, توکل اللہ پر کرو. اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں اس سے زیادہ بھروسہ اس چیز پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہو. یعنی اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہو کہ ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں اس کا یقین ہو کہ یہ تو ختم ہو سکتی ہے, لیکن جو اللہ نے ہمیں دینا وہ مل کے رہے. اور دوسری بات توکل کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیز ہاتھ میں اس پر آدمی بھروسہ نہ کرے, بھروسہ تو اللہ ہی پہ کرے. البتہ اسباب کے درجے میں اگر کوئی چیز آدمی اختیار کرتا ہے تو حرج نہیں. جیسے آپ سے خدمت میں ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے سواری کو جو ہے وہ باندھ کر آئے ہو. پوچھا آپ نے تمہارا اونٹ کہا ہے, تو کہا کہ وہ اللہ کے حوالے, اللہ توکل چھوڑا ہے. فرمایا اسے اللہ توکل نہیں کہتے بھائی, پہلے اونٹ کے پاؤں کو باندھو, درخت سے اس کو باندھو, پھر کہو کہ اللہ آپ کے حوالے. مطلب کیا ہے کہ دروازوں کو تالا لگاؤ, اپنے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد کہو توکل تو علی اللہ, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. تو اسباب سارے اختیار کر لو اور بھروسہ پھر مسبب الاسباب پہ کرو. آدمی نوکری پہ نہ جائے, گھر میں بیٹھ جائے, کہے کہ بس بھائی یہیں آئے گا تو کام میں کھاؤں گا, ورنہ تو میں نے کسی سے لے نہیں, تو بیٹھ جایا کرے اسے, لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا. اس لیے توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہے اسباب سارے اختیار کرو پھر اللہ کے حوالے کرو. سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترغیب دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی شفقت پر مبنی کلام ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین کو دیکھا تو ان کی جو شکل تھی اصل حالت, اللہ تعالی نے بڑی ہیبت رکھی اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آ کر آپ نے اہلیہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو, اور آپ کانپ بھی رہے تھے تو چادر اڑا دی تو وہی نازل ہو گئی, یا ایہ المزمل یا ایہ المدثر, یہ دونوں خطاب ہیں. اے کمری اوڑھ کر لیٹ جانے والے, اے چادر میں لپٹ کر لیٹ جانے والے, قم فانذر, ارے آپ نے تو بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. ابھی آپ نے اصلی حالت میں جبریل امین کو دیکھا, آپ مستعد ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے, اپنی قوم کو ڈرائیے. ربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. تو بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدائی صورتیں ہیں قرآن مجید کی, جو ابتدائی وحی نازل ہوئی تو یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں. اسی طریقے سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی منع کیا گیا کہ آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں، بلکہ قرآن مجید ہم ہی یاد کرائیں گے. جب وحی نازل ہوتی تھی آپ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ اسے یاد کر لیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اطمینان سے پڑھیے، حافظے میں ڈالنا اور یاد کرانا یہ ہمارا کام. اور صرف یہی نہیں، ثم ان علینا بیانہ، اس کی تفصیلات، اس کے احکام، اس کے بیانات، یہ بھی ہماری ذمہ داری. اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح قرآن حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، کیونکہ بیان جو ہے کیا کس چیز کا ہوگا؟ قرآن مجید کا ہوگا. قرآن مجید کا جو بیان ہے وہی حدیث کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وضاحت میں جو بات فرمائی ہے وہ حدیث. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید بھی حجت اور حدیث بھی حجت. اس لیے اگر اس زمانے میں کوئی حدیث کا انکار کرے تو وہ گمراہ آدمی، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ابھی مجھے کل پرسوں ایک صاحب نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ حدیث کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے جی باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن نماز جو ہے نا اس کا کہیں ذکر نہیں، یہ سب غلط ہے. کہتا ہے روزے کو بھی مانتا ہے، فلاں کو بھی مانتا ہے لیکن نماز کو نہیں مانتا. کہتا ہے جی نماز کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، ایسے پڑھو، اتنی رکعتیں پڑھو. میں نے کہا یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ دلیل نماز جو حدیث ہیں وہ حجت ہیں، کیونکہ نماز کا ذکر صرف اتنا تو ہے کہ نماز پڑھو، قائم کرو، لیکن کس طرح سے پڑھو، کتنی رکعتیں ہیں، جیسے کہ میں نے گزشتہ بیانات میں عرض کیا تھا، تو یہ سب تفصیلات تو حدیثوں میں ملیں گی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث حجت. بہرحال اگر تفصیل میں جانا ہو تو حجیت حدیث کی اس سلسلے کی کتابیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بہت سے فائدے کی چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ عبس میں ان لوگوں کا ذکر کیا تھا، ایک نابینا صحابی کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے ایسے وقت میں جب آپ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے. تو چونکہ وہ نابینا تھے، انہوں نے اپنا کوئی مسئلہ حل کرانا چاہا، آپ کو اس میں بیچ میں ان کا بولنا، بار بار بولنا، یہ ناگوار گزرا. اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نابینا آدمی جو آپ کے پاس آیا تو اس کے آنے سے اور بار بار سوال کرنے سے آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، یعنی آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا. ان جاءہ الاعمی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا عتاب ہوا. اور اس میں جو ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے وہ یہ جو بات سکھائی گئی کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھنا، اس کی فکر کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت نئے مسلمان بنانے کے. نئے مسلمان تو بنتے رہیں گے لیکن جو مسلمان ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھنا زیادہ ضروری. آج آپ دیکھ لیجئے، اندرون سندھ چلے جائیے، اندرون پنجاب چلے جائیے، یقین جانے لوگوں کے کلمے تک بھی ٹھیک نہیں. میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان جماعتوں کو کہ جو تبلیغ کرتی ہیں لوگوں کو، گھر گھر جاتے ہیں اور جا کر لوگوں کو دین کے ہماری یعنی فرض کفایہ ادا کرتے ہیں ہماری طرف سے. اگر وہ لوگ نہ جائیں تو ہم سب پکڑ لیے جائیں. وہ ہندوؤں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے تقریباً 142 ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں. تو یقیناً بہت بڑا کام جو اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں. تو سندھ میں جب جاتے ہیں لوگوں کو نہ غسل کے طریقے آتے، بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، طریقے ہی نہیں آتے. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی ویژن اور یہ سب چیزوں اتنی عام ہیں، گھر گھر فلمیں ہیں، تو وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی مردے کو جلایا جاتا ہے لیکن نماز جنازہ کا طریقہ نہیں پتا. اب تک یہاں آتے ہیں تو مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں ذرا طریقہ بتا دیجیے. میں نے کبھی ہر نماز میں جنازہ آتا ہے وہاں کھڑے ہو کے طریقے بتاتے رہے، کب طریقے سیکھو گے بھائی؟ یہ طریقے کو یہ تھوڑی کہ مرنے کے بعد سیکھنے کے، روزانہ سیکھو، نماز جنازہ بھی سیکھو، اس کی دعائیں بھی سیکھو. اور یہ بھی پتہ چلے کہ نماز جنازہ اصل میں دعائیں جنازہ ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اور اس میں کیسی کیسی پیاری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں. اور جو ہمارا من کہتا ہے، دل کہتا ہے، بس ہم کہتے ہیں جی اگر کسی نے نماز جنازہ بعد دعا نہیں کرائی تو اس پہ اعتراض کریں گے، لو جی دعا تو ہوئی نہیں، چونکہ پتہ ہی نہیں کہ جو جنازہ پڑھا گیا یہ دعا ہی تو تھی اور کیا ہے. لیکن یہ طریقے چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ویسے اگر کوئی بات کہو کہ جی سعودی عرب میں مسجد میں نماز ہوتی ہے، آپ باہر کرا رہو نماز جنازہ، کہتے ہیں جی وہاں تو اندر ہوتی، بعض بار ایسے بھی آتے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سعودیہ کی ہر بات کو بلا چوں چرا مان لیتے ہو، وہاں تو نماز جنازہ کے بعد دعا بھی نہیں ہوتی, آپ کیا کہیں گے پھر اس پہ؟ پھر ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے بندو, اتنا بڑا حرم ہوتا ہے, اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اتنی بڑی تعداد کسی میدان میں آ ہی نہیں سکتی, جب نہیں آ سکتی تو اس لیے وہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں جنازہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ آج جہاں مسجد غمامہ ہے وہ عیدگاہ کہلاتی تھی, وہاں پر نماز جنازہ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے کافی دور نماز جنازہ تھی, وہاں پر نماز جنازہ ہوتی تھی, مسجد میں نہیں ہوتی تھی. تو لوگوں کو چونکہ تفصیلات کا علم نہیں ہوتا, بس سنی سنائی باتیں سینہ بسینہ جو چل رہی ہوتی ہیں اس کی بنا پر لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے لڑنا جھگڑنا تو بہرحال نہیں چاہیے, لیکن بہرحال وہ موقع ہوتا بھی نہیں ہے ایسا کہ آدمی اس موقع پر لڑائی جھگڑا کرے. اس لیے یہ چیزیں پہلے سیکھنی چاہیے, نماز جنازہ آدمی کو سیکھنا چاہیے اور دعائیں جو اس میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب سیکھنی چاہیے. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, تو بھائی وہ ان کو چاہیے کہ عام دنوں میں آئیں, اور پھر یہ نماز جنازہ کی کتابیں بھی ملتی ہیں, اس میں ساری تفصیلات مل جاتی ہیں نماز کی کتاب, تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم پڑھیں. بہرحال اس میں اہم ترین پیغام یہی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. ٹھیک ہے کہ کچھ جماعت ایسی بھی ہو جو کافروں کو تبلیغ کرے, دین کی طرف لائے, اور اصل تبلیغ تو کیا ہے, ہمارا کردار. اگر مسلمان اپنے دین پر ہو تو میں سچ کہتا ہوں کسی کو تبلیغ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن آج کافر ہم سے شکوا کرتے ہیں کہ بتائیے کوئی عملی طور پر کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر عملاً اسلام نافذ ہو؟ کتنے اسلامی ممالک ہیں, لیکن ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جسے ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکیں کہ ہاں فلاں ملک میں اسلامی نظام, پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو کیا ہے, بہت بڑی بدنصیبی. اور یہ ملک پاکستان تو خاص طور پر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں, بہت بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کو کا تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم ناقدری کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں وبائیں آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں. اور ایسا نہ ہو, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے ہم نے اپنی ناقدریوں کی بنا پر, اس ملک کی ناقدری کی بنا پر آدھا تو گنوا دیا ہے, اور خدا نہ کرے اب دشمن آدھے پر جو دانت لگائے بیٹھے ہیں کہ اس کو بھی ہم ہڑپ کر جائیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کبھی پاکستان کا نقشہ ورلڈ جو نقشہ ہے اس میں نہیں ہوتا, کبھی جناب ہندوستان جو ہے وہ نقشہ نہیں کرتا, کبھی پتہ چلتا ہے فلاں جو ہے یوٹیوب پر جناب پاکستان کا نقشہ غائب ہے, اور کہیں کہ یہ سب کام کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی رہے کہ جس ملک کا تو خاکم بدہن کوئی وجود ہی نہیں, اور بعضوں نے تو پیشن گوئی بھی کر دی کہ فلاں فلاں سن تک جناب پاکستان کا وجود ہی نہیں رہے گا. اللہ کرے کہ کہنے والوں کا وجود نہ رہے, لیکن پاکستان بہت بڑی نعمت دیکھیے, لیکن اس سے بھی بڑی نعمت دین اسلام. ملک تو بہت بڑی نعمت, لیکن اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام. کیونکہ یہ ملک حاصل ہم نے اسلام ہی کے لیے کیا تھا کہ ہم ایسے ملک میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم دین اسلام ہم نافذ کریں گے, اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا, کوئی قدغن نہیں ہوگی. لیکن پہلے دن سے جو سازش شروع ہوئی ہیں تو آج تک اسلام کے جو اثرات ہیں وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پائے, پہنچنے دیتے ہی نہیں. خیانت, بددیانت, یہ حرام خوری جہاں پر ہو تو وہاں پر کیا اثرات آئیں گے؟ اسی طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی ذکر فرمایا کہ دیکھو قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے, باپ بیٹوں سے, یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے اپنے اعمال اچھے رکھو تاکہ وہاں تمہارے کام آئیں. سورہ متففین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ناپ تول پورا کرو, کمی بیشی نہ کرو. اس میں جہاں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے, کسی چیز کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا یہ بھی تدفیف کہلاتا ہے. مثلا نماز میں ہم ڈنڈی ماریں, قیام صحیح نہ کریں, تعدیل ارکان نہ ہو, تو یہ بھی تدفیف کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اپنی ملازمت کا حق ادا نہ کریں, اپنے پیسے حلال نہ کریں, ڈیوٹی کو صحیح طور پر انجام نہ دیں, اور جو خدمات ہم فری فراہم کرتے ہیں اس پر لوگوں سے رشوت لے کر کام کریں. ایک آدمی کو اگر گاڑی چلانی آتی ہے, اس کے پاس لائسنس ہے, ایک صاحب نے کل ہی مجھے بتایا کہ برطانیہ کا لائسنس, اور وہاں باقاعدہ بہت ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ان کا امتحان لینے کے بعد وہ جاری کیا گیا. ہماری طرح ہماری رشوت تو نہیں چلتی, لیکن یہاں پر دو دفعہ فیل ہو چکا بیچارہ. کہتا پوری دنیا میں یہ لائسنس چلتا ہے لیکن پاکستان میں نہیں چلتا. لیکن جن کے پاس کہیں کا لائسنس نہ ہو, رتو ڈیرو سے آ کر اٹھ کے آ جائے تو اس کو لائسنس فری میں مل جاتا ہے. صرف پیسے چاہیے, کچھ پیسے دے دو تو سب کچھ ہو جائے گا یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جو کام فری میں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بیٹھے اسی کام کے لیے, دھیانتن وہ ٹیسٹ لیں اور اس کے بعد پھر اگر وہ اہل ہے تو اس کو جو ہے لائسنس جاری کریں. لیکن اس پر جو 1000 2000 5000 روپے لیے جا رہے ہیں یہ رشوت. تو یہ اپنی نوکری سے اپنی جو ملازمت ہے اس سے ہم دیانت نہیں کر رہے, تو یہ بھی تفتیش میں داخل ہے. وقت ہمارا 9 بجے کا, ہم 10 بجے آ رہے ہیں. جانے کے چھٹی کے بعد 5 بجے 3 بجے نکل گئے, اور وہاں بیٹھ کے کام کرنے کا تو گپ شپ لگا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں بیٹھے, لوگ باہر کھڑے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تطفیف میں داخل ہے. ویل للمطففین, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے کمی بیشی کرنے والوں کے لیے. اب کمی بیشی سے مراد ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی تولنے میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہے, ناپنے میں کر رہا ہے, نہیں. ہر چیز میں اس میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں جو میں نے ابھی ذکر کی. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے, لیتے ہیں تو جھکتا ہوا تولتے ہیں, جب کسی کو دیں گے تو پھر ڈنڈی ماریں گے, اس میں لیں گے تو کلو کے حساب سے, میٹر کے حساب سے, اور جب دینے اگر جاپانی کپڑے جی گزوں کے حساب سے ملتا ہے, دیں گے گز کے حساب سے, اور اسی طرح شیروں کے حساب سے دیں گے. تو جس چیز میں ہم اپنا فائدہ دیکھیں اس میں ڈنڈی مارنے سے چوکتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین سانچے میں ڈھالا اللہ تعالیٰ نے. اس سے ہی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور سب سے بہترین سانچہ پیدائش کے اعتبار سے وہ انسان کا ہے. البتہ اگر انسان, اور پھر یہ فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین, پھر ہم اس کو اسفل السافلین میں لوٹا دیں گے, لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو اچھے عمل کرے گا, ایمان لائے اچھے عمل کرے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے, اجر و ثواب. اس سے ہی پتہ چلا کہ ہمیں اپنے انسان ہونے کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا حالانکہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا, اور اب اچھا انسان کیا ہے, کون ہے, جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, آخرت پر, پھر اچھے عمل کرے. یاد رکھیے قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیے یہاں پر بھی ذکر ہے, سورہ یاسر میں بھی اسی طرح, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. تو اس سے پتا چلا کہ خسارے میں ٹوٹے میں ہیں سارے کے سارے لوگ, مگر وہ جو ایمان لے آئے, استثنا کر دیا, اور پھر انہوں نے اچھے عمل اختیار کیے. اسی طرح سب سے آخری جو دو صورتیں ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ بھی بڑی اہم ترین صورتیں ہیں قرآن مجید کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ نے اس کی ترغیب بھی دی کہ جب بیمار ہو جائے کوئی, اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر, سر پر, پورے وجود پر, جسم پر پھیریں. چنانچہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ آخری وقت میں جب بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کروں, تو میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے ہاتھوں ہی کو پھیرتی تھی, اس لیے کہ میرے ہاتھوں میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ نے رکھی. تو اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ فلق سوتے وقت بھی پڑھو, جب سو کر اٹھے تب بھی پڑھو, ہر نماز کے بعد بھی پڑھو. خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں لوگ عام طور پر کہتے ہیں صاحب جادو کر دیا, کسی نے بندش کر دی, تو یاد رکھیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کا علاج ہے. کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کیجئے, اس یقین کے ساتھ کہ اس کے پڑھنے والے پر انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. ہو سکے تو کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دم کر کے پھر اس کو کھا لے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا ایک یہودی نے, اور حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کا نام بتا دیا ہے کہ وہ یہودی کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ نے شفا دے دی, اب بس میں اور اس سے زیادہ نہیں چاہتا. مطلب آپ نے اس کو پھر بھی اس لیے نہیں کیا کہ لوگ اسے قتل کر دیں گے, مار ڈالیں گے. تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو بس اب چھوڑ دو اس کا ذکر. اور بعض روایتوں میں لبید بن عاصم غالباً نام آتا ہے اس کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے بھی وایا کرتا تھا لیکن کبھی آپ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور بعض اوقات بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا, اس میں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ بھئی ان کو کیا بیماری ہے, تو ایک نے دوسرے سے پوچھا فرشتے نے, اس نے کہا کہ یہ مشہور ہیں, ان پر جادو کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ تو نام بتایا کہ فلاں شخص نے کیا ہے. کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ بھئی جو ہے وہ کنگے کے دندانوں پر جو ہے اور بالوں پر غالباً کیا ہے. اور وہ چیزیں دوائی بھی کہاں ہیں وہی بتائے گی کہ بیر زروان ایک یعنی کنواں ہے, اس میں یہ جو کھجور جس میں نکلتی ہیں بڑی سی پہلے تلوار سے نکلتی ہے غلاف سا جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں رکھ کر اور اس کنویں کے اندر دبا دی گئیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں یہ بات بتائی گئی تو آپ نے لوگوں کو بھیج کر یہ ساری چیزیں منگوا لی. تو آپ نے دیکھا کہ 11 گٹھا اور 11 جو ہے وہ بال میں گٹھا لگائی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں نازل ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ صورتیں پڑھتے جائیے اور دم کرتے جائیے. تو آپ نے ہر آیت پر دم کر کے اس پر جب یعنی گٹھا پر پھونک ماری وہ کھلتی چلی گئی, یہاں تک کہ جب آپ نے دونوں صورتوں کی تلاوت کر لی اور گٹھیں کھل گئیں تو آپ اچھے بھلے ہو کے کھڑے ہو گئے اور جو جادو کا اثر تھا ختم ہو گیا. تو اس لیے ان صورتوں کا پڑھنا ہمارے لیے, بعض نے فرمایا کہ جس طرح اہم یہ بات ہے زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہوا کی ضرورت, پانی کی ضرورت, روٹی کی اور کھانے پینے کی ضرورت, اسی طرح سے سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں. اس لیے ان صورتوں کی تلاوت ہر نماز کے بعد بھی کرنی چاہیے اور سوتے وقت بھی ضرور کیجیے, جب سو کے اٹھیں تب بھی کریں. اپنے ہاتھوں پر دم کر کے, اور دم کرنے کا طریقہ یہ ہے تھتکار لیں اس طرح سے چہرے پہ پھیریں پھر سر پہ, اور اسی طرح لیٹے لیٹے جہاں تک ہاتھ پہنچ جائیں آگے پیچھے اچھی طرح سے دم کر لیں. اس کا معمول بنا لیجیے, انشاءاللہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے. اور گھر میں بھی خواتین کو بھی یہ بات بتائیں کہ دم کر لیا کریں اپنے اوپر. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی پناہ لی گئی. دیکھیے دنیا میں انسان کے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں, یعنی انسان کا دشمن یا تو انسان ہوتا ہے یا شیطان جنات ہوتے ہیں. تو جو انسان ہوتا ہے وہ اس کے لیے ترغیبات دی جاتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, مختلف طریقے درگزر سے کام لے لو. جیسے ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, یعنی معاف کر دو جاہلوں سے اعراض کرو, اگر وہ سخت تمہیں گالی بھی بھگ دے جواب مت دو, چپ کر کے چلے جاؤ. گالی اگر کسی نے دے دی ہمیں تو بھائی اپنی زبان خراب کی, کسی نے منہ چڑھایا تو اسے شیشہ دکھا دو کہ تم اپنا منہ دیکھ لو, تمہارا منہ بگڑ رہا ہے میرا بگڑ رہا ہے, اپنا منہ خود بگاڑ رہا ہے وہ. تو اس لیے ہمیں ناراضگی کی کوئی بات ہی نہیں. ایسے آدمی کے سامنے تو بہترین علاج یہ کہ شیشہ کر دو کہ دیکھ لو ادھر تمہارا منہ بگڑ گیا. تو خذ العفو وامر بالعرف, یعنی ایک تو معاف کر دو, اس کے ساتھ یعنی اچھے قاعدے کی بات کہو, اور وارثن الجاہلی نبیوں کو بھی جو بات کہی گئی ہے تو کسی نے بے وقوف کہا, کسی نے کہا کہ آپ گمراہی میں دیکھتے ہیں, تو نبیوں نے جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, پیغمبر ہیں, ہم نہ بے وقوف ہیں نہ جاہل, لیکن یہ نہیں کہا کہ جاہل تم ہوگے تمہارا باپ ہوگا, کیونکہ یہ اشتعال والی بات, تو اشتعال کی بات نہ کریں. بلکہ آج اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کا کہو کہ میاں بس یہ تو ایسے ہی ہے, یعنی اس کو اللہ معاف کرے, کہتے ہیں کہ میاں تو نامرد ہے اور نہ جانے کیا کچھ زبان میں جو آتا ہے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ مرد وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے, پہلوان وہ ہے اللہ کی نظر میں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لیکن وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر شیطان جو ہے تم سے جھگڑا کرے تمہارا دشمن بن جائے تو اس کو تم نہ تو معاف کر دو گے تب بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تب بھی اثر نہیں ہوتا, اس کو معاف کر دو تب بھی اثر نہیں ہوتا, اعراض کر لو تب بھی اثر نہیں ہوتا. ہم تو اس کو وہ نظر ہی نہیں آتا, ہمیں کیا ہم حسن سلوک کریں گے اس کے ساتھ. اس لیے فرمایا ایک ہی علاج ہے اس کا, اور وہ کیا ہے؟ فاستعذ باللہ, اللہ سے پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. یا اللہ یہ دشمن مجھے تو نظر آتا نہیں لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے جس کو دشمن نظر آ رہا ہے اس کی پناہ میں آ جاؤ. تو یہ ہمیں قرآن مجید میں تین آیتیں ہیں اس طرح کی, یعنی تین مواقع پر, اور تینوں مواقع پر یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ انسانی دشمن جو ہیں ان کے ساتھ تو تم, یعنی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اخلاق کے ساتھ پیش آنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, حسن سلوک کرنے سے ٹھیک آ جاتے ہیں, ورنہ آخری علاج ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ لڑائی پر نہ آ جائیں. جہاد قتال جو ہے وہ کس لیے, اسی لیے ہے کہ جو لوگ سرکش ہیں, بات نہیں مانتے, تو بالآخر آخر میں اللہ نے جہاد رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے آؤ پھر آ جاؤ مقابلے. تو مطلب کوئی نہ کوئی صورت ہے ان کو رام کرنے کے لیے, لیکن شیطان کے ساتھ نہ آپ جنگ کر سکتے نہ آپ اس کے ساتھ سلوک کر سکتے, وہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب ایسا معاملہ ہو شیطان تمہیں بہلائے پھسلائے تم فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اس لیے کہ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جتنے بیانات ہوئے ہیں یہ قرآن مجید کی باقاعدہ تفسیر نہیں ہے بھائی, لازمی بات ہے کہ بیانات ہیں. اس سلسلے میں جو مطالعے کا حاصل یا نچوڑ تھا میں نے کہیں کہیں سے اس کو ذکر کر دیا, جو بات غلط ہو تو اس کو میری طرف سے سمجھنا چاہیے اگر کوئی بات زبان سے نکل گئی ہو, اور جو بات صحیح ہو تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ اس نے کہلوا دی. اس لیے اب اللہ نے اگر زندگی دی ہمیں اور آپ کو آئندہ سال تو انشاءاللہ پھر بیان بھی ہوگا, اور نہیں تو سال میں جو عشاء کے بعد بیانات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی عشاء کے بعد بیانات ہوتے ہیں, لیکن ابھی چونکہ گلا ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے آج کل عشاء کے بعد کے بیانات نہیں ہو رہے. اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آواز کو درست فرما دیں, تاکہ کیونکہ یہ میرے اپنے لیے بھی ایک سعادت سے محرومی, یعنی ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ خود مجھے بھی ہوتا ہے, آدمی جب بیان کرتا ہے تو وہ نیت یہ کر لے کہ بھائی اصل دوسروں کی اصلاح کے لیے بیان تو خیر ہے ہی, اپنے لیے ہے اصل جو بیان ہے اپنی اصلاح کے لیے. اب اللہ تعالیٰ اس بیان سے اگر کسی کو فائدہ پہنچا کر دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا معاملہ ہے, اپنی ذات کا کوئی اس میں دخل نہیں. تو اس لیے کمی کوتاہی کو میری طرف سے سمجھیے, جو بات صحیح ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول فرما لیں, جو غلط بات زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو نسیہ منسیہ فرمات. تو کل کے لیے بھی میں نے اعلان کر دیا ہے کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز 9 بجے ہوگی. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کچھ سال خواتین کو آنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اس میں بہت خرابیاں سامنے آئیں, تو پھر کئی سالوں سے اب یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے, اب خواتین کے لیے بالکل ممانعت ہے کہ وہ نہ آیا کریں. اس لیے بعض خواتین پھر بھی آ جاتی ہیں اور مجبور کرتی ہیں کہ بھئی دروازہ کھولیں گیٹ کھولیں, تو ہم بار بار یہ بات عرض کر دیتے ہیں کہ بھئی خواتین نہ آئیں, کیونکہ وہ آئیں گی تو انہیں پریشانی ہوگی, دروازے کے باہر کھڑی رہیں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن اندر ماشاءاللہ اتنا رش ہوتا ہے مردوں کا بھی کہ پھر مرد اور عورتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. تو خواتین کا انتظام ہمارے ہاں بالکل نہیں ہوتا, اس لیے انہیں چاہیے کہ اسپیکر چونکہ اوپر کے کھول دیے جاتے ہیں دعا کے وقت میں, اور یہ اسی لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ جو دور دور خواتین بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں بھی ہیں, تو ماشاءاللہ اب اسپیکر ٹھیک بھی ہو گئے ہیں, کچھ خرابیاں تھیں تو اس کی دور کر دی ہیں بلکہ نئے لگوا دیے گئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ آواز دور دور تک پہنچے گی. تو خواتین گھر ہی میں دعا مانگیں انشاءاللہ ان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی آئیں ان کے حق میں یہاں پر انشاءاللہ دعائیں ہوتی ہیں, جس طرح مردوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, یقیناً وہ بھی محتاج ہیں اسی طرح سے جیسے ہم محتاج ہیں, تو اور وہ ان کے لیے بھی ہمارے دل میں اتنی ہی محبت ہے جذبہ ہے جیسا کہ مردوں کے لیے ہوتا ہے, بلکہ ایک گنا زیادہ ہوتا ہے. میں تو سچی بات ہے اس معاملے میں بہت ہی قدر رکھتا ہوں اس معاملے میں خواتین کے سلسلے میں, کہ وہ بیچاری جس طرح سے سحری افطار اور پھر بچوں کو الگ سنبھالنا, اور بچے جب ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اب انہیں ناشتہ بنا کے دو, اب انہیں کھانا دو, اسکول کی تیاریاں کراؤ, یہ ساری کام بیچاری خواتین سب کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یعنی مرد تو باقاعدہ آرام سے ٹھاٹ سے بیٹھ کے کرتے ہیں اور عورتوں کو بےچارے بچے وہ اس وقت بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بےچارے وہ اس سے بھی اہتمام کرتی ہیں کہ بھائی مردوں کو ہی تنگ نہ کریں جا کے بچوں, تو قربانیاں ہی قربانیاں دیتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں, تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں, اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ان کی قدردانی کریں. تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں جو خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا ظلم کا معاملہ کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. تو آپ سزا منع فرمایا, فرمایا کہ یہ تو کانچ کی شیشیاں ہیں. یعنی ایک صحابی تھے, ایک اونٹ پر کچھ خواتین بیٹھی تھی تو وہ ذرا اونٹ کو تیز چلا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہا ہو, آہستہ چلاؤ, تمہیں پتا کہ خواتین بیٹھی ہیں اس پر. اور فرمایا کہ یہ تو کانچ ہے, کانچ جس طرح آپس میں ٹکرانے سے کانچ ٹوٹ جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ چونکہ نازک ہوتی ہیں طبیعتاً بھی جسم کے اعتبار سے بھی, اس لیے ایسا نہ کرو. ہمارے نبی نے قدم قدم پر ہمیں اس کی تعلیم دی. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک گونا جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس بنا پر وہ خاص تربیت بھی ہونی چاہیے شروع سے, کہ جس کی بنا پر خواتین بے رارو نہ ہوں اور بے پردہ نہ ہوں, اور اس طرح نہ ہو, یعنی دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے خیر خواہ, وہ ہماری خیر خواہ. لیکن اگر یک طرفہ ہو تو پھر تالی تو بجے گی نہیں, مشکل ہو جاتی, پھر گھر چلتے نہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اصلاح فرمائے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ خواتین کے لانے کا انتظام یا خواتین کا انتظام نہیں ہوگا, اس لیے ان کو لانے کی کوشش کوئی نہ کرے. اور بس اب دعا کر لیتے ہیں, دور سے پڑھ لیجئے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی انہیں قبول فرمائے. جی 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 ایک تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں بھائی. شروع میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ 12 بجے لوگ چلے جایا کریں. اب ہو یہ رہا ہے روزانہ گارڈ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں لوگ, 1-1 بجے آ رہے ہیں, 2-2 بجے آ رہے ہیں. تو بھائی جتنے معتقب حضرات ہیں آپ سے کس طرح ہم درخواست کریں کہ ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کی وجہ سے مسجد انتظامیہ کو انتہائی تکلیف ہوتی اور گارڈ بےچارے پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں, آپ حالات کو دیکھیں کہ کس طرح کے حالات ہیں. رات کے جو انتظامات کیے گئے وہ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے. اگر گیٹ کھولنے ہوں تو سارے کھول دیں گے ہم, تو جس کا جی چاہے آیا. مسجد سے روکنا مقصد نہیں ہے, یا تو جو آ جائے وہ یہیں رہے پھر جائے نہیں, ورنہ 12 بجے کے بعد پھر جو یہاں موجود ہیں ان کو 12 بجے کے نکالا جائے گا کہ جائیں بھائی, اور جس نے رکنا پھر رک جائیں صبح جب گیٹ کھلیں گے اس وقت جائیں. اور اسی طریقے سے پھر جو لوگ آ رہے ہیں 12 بجے کے بعد کسی کو اندر آنے نہیں دیا جائے گا, اب چاہے وہ دروازے پیٹتے رہیں یا جو بھی کریں. اس لیے اس کا اہتمام کریں. اور یہ جتنے موتقف حضرات ہیں, چونکہ آپ کے عزیز رشتے دار آتے ہیں, تو خدا کے لیے ان کو منع کیجیے. آپ موبائل ہیں تو موبائل کے ذریعے منع کریں کہ بھائی آئندہ نہ آئیں یہاں پر, کم از کم قاعدہ قانون کے تحت ہیں, آنا منع نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, جس کا جی چاہے. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے مسجدوں میں اور جو حالات ہیں ملک کے آپ کے سامنے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے اس سلسلے میں, تاکہ خدا نہ کرے کوئی بدمزگی نہ ہو. اور خاص طور پر جب اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بھی ایک تو ہماری زبان ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ آگ اگل رہی ہے, ہم خود اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بس جی اب آخری عشرے میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی باتوں سے. لیکن ہم اپنی زبانوں کو بھی قابو میں رکھیں اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے بھی درخواست کریں کہ بھئی آپ ہمارے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. جب گیٹ کھلتے ہیں 4 بجے اس وقت تشریف لائیں, 12 بجے بند ہوتے ہیں اس وقت چلے جائیں. تو اس طرف ذرا خاص توجہ دیں, کیونکہ ہمارے دارالعلوم کی طرف سے بھی خصوصی ہدایت ہے اس سلسلے میں. اور پھر گارڈ جو ان بےچارے کھول دیتے ہیں بعد اوقات, انہیں بھی ڈانٹ پڑتی. تو ایسا نہ کریں, غریب آدمی آپ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہ سب ہمارے بھائی, کوئی عمر میں بڑا ہے تو باپ کی جگہ, کوئی عمر میں بھائی کی جگہ, اور کوئی بیٹے کی جگہ یا اللہ, اور کوئی بچوں کی جگہ پر ہے, تو اپنے فضل خاص سے اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, نمازوں کو, روزوں کو, تراویح کو, اعتکاف کو اے اللہ قبول فرما لیجیے. بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. ہمارے دو بزرگ ہیں مولانا انور صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عطا فرما دیں. اسی طرح ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکات عمر عالیہ ایک عرصے سے بیمار چلے آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے, پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے. اور میں اپنے لیے بھی, اپنے تمام احباب کے لیے, دوستوں کے لیے, متعلقین کے لیے, مسجد کے تمام نمازیوں کے لیے, اسی طریقے سے اس پورے محلے کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. جو حاجتیں, جو ضرورتیں ابھی زبان پر بھی نہیں آئیں لیکن دلوں میں ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیں, سب کی ضرورتیں پوری فرما دیں, مشکلات کو حل فرما دیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. اے اللہ جو اپنے گھروں سے دور یہاں پر آئے ہوئے ہیں, سفر کی حالت میں ہیں, مسافرت میں ہیں, اور اے اللہ دیار غیر میں ہیں کے اعتبار سے ان کے بچے یہاں نہیں ہیں, یقیناً اے اللہ گھروں سے دور ہیں, ان کے بچوں کی حفاظت فرما, ان کے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں یہاں امن و سکون عطا فرما, سکھ اور چین و اطمینان عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما, سکون اور اطمینان عطا فرما, اس ملک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. الہ العالمین یہ دھماکے, خود کش دھماکے, حملے, الہ العالمین اپنے فضل خاص سے یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما, چوروں سے, ڈاکوؤں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری گھروں کی حفاظت فرما, مسجدوں کی حفاظت فرما, جان و مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, متعلقین کی حفاظت فرما, ہماری خواتین کی اے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما, اچانک آ جانے والی ابتلا اور آزمائش سے دوچار نہ فرما, کوئی عذاب بھیج کر ہمیں تباہ و برباد نہ فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے, ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست, احباب, ہماری اس مسجد کے نمازی, اے اللہ جو یہاں کبھی نماز پڑھا کرتے تھے آج نہیں ہیں, اور اسی طرح جو اب نماز پڑھتے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. آئندہ بھی اے اللہ جو یہاں پر آنے والے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. سب کے لیے یا اللہ ہدایت کے راستے کھول دیجئے, ہدایت کے دروازے کھول دیجئے, ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. یا اللہ پوری امت کو دین پر چلنے والا بنا دے, دین کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہیں اخلاص عطا فرما دے. یا اللہ دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.